إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد فقد قال الله، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا يبردها شيء. صلوات الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ماه محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے، ماہ محرم ایک دفعہ پھر آ پہنچا. یہ وہ مہینہ ہے جسے معصومین علیہ السلام نے بہت اہمیت دی ہے. اس مہینے میں داستان کربلا کو دہرانے کا حکم دیا گیا ہے، امام حسین اور ان کے اصحاب کی قربانیوں کو یاد کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ریان ابن شبیب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے. کہتے ہیں محرم کی پہلی تاریخ تھی جب میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے مجھے خطاب کر کے کہا کہ شبیب، معلوم ہے کہ آج کون سا دن ہے، کس مہینے کا آج آغاز ہو رہا ہے؟ ہاں مولا، محرم کی آج پہلی تاریخ ہے. شبیب، جانتے ہو محرم کون سا مہینہ ہے؟ ان المحرم شہر اہل الجاہلیت کانوا یحرمون فیہ القتال. محرم وہ مہینہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے مشرکین بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اور اس مہینے میں جنگ اور خونریزی کو جائز نہیں سمجھتے تھے. جاہل تھے، درندے تھے، انسانیت سے گرے ہوئے تھے، لیکن ان کے ہاں بھی اتنا لحاظ اور پاس تھا ماہ محرم کا، اس میں جنگ کو حرام سمجھ، محرم کو محرم کہتے ہی تھے تھے کیونکہ مہینے کا نام تو اسلام سے پہلے سے ہے. یہ محرم یعنی اس میں جنگ اور خونریزی جائز نہیں تھی، حرام. استحلت فیہ دماؤنا، لیکن یہی مہینہ جس میں مشرکین بھی خونریزی کو حرام سمجھتے تھے، مسلمان نماؤں نے ہمارا خون بہایا اس مہینے میں. استحلت فیہ دماؤنا، ہمارا خون بہانا انہوں نے حلال سمجھا اپنے لیے. وصبی نساؤنا، اس مہینے میں ہمارے گھر کی خواتین کو اسیر بنایا گیا ہے. ریان ابن شبیب، ان کنت باکین لشیئن، اگر تمہیں کسی مصیبت پہ رونا آ رہا ہے، کوئی تمہارا عزیز تم سے جو ہے بچھڑ گیا ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی چیز پہ اگر تمہیں رونا آتا ہے، تو اس مہینے میں فک علی الحسین، تو حسین پہ رو لو. وَلْيَبْكِ الْبَعْكُونَ عَلَيْهِ، رونے والوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں کسی اور پہ نہ روئیں، اس مہینے میں اگر رونا ہے تو لوگ حسین پہ روئیں. کیوں حسین پہ روئیں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، کیونکہ اس مہینے میں حسین کو اس طرح سے ذبح کیا جیسے زمانے جاہلیت میں بھیڑوں کو ذبح کیا جاتا تھا، اس طرح سے حسین کو ذبح کیا. فَإِنَّ الْبُكَاءَ عَلَيْهِ يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، کیونکہ حسین پر رونا، حسین پر گریہ کرنا بڑے بڑے گناہوں کے زائل ہو جانے کا سبب بنتا ہے. يَحُطُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ. داوردائی فرماتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آ جاتا تھا، لا یرا احد ابی ضاحکا، تو میرے بابا کے چہرے پر کوئی ہنسی نہیں دیکھتا تھا. محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی میرے بابا کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی تھی. جیسے جیسے ایام عاشور سے قریب ہوتے جاتے تھے، ویسے ویسے میرے بابا کے حزن و اندوہ میں اضافہ ہوتا جاتا تھا. یہاں حتی ینحبر الدموع علی خدیہ، آپ کے دونوں رخساروں پر آنسو جاری رہتے تھے، اتنی تاکید کی گئی ہے امام حسین کے سلسلے عداداری کے سلسلے میں. علامہ مجلسی نے اپنی بحار الانوار میں تقریباً 46 حدیثیں نقل کی ہیں سلسلے میں، بڑی تاکید رہتی تھی ائمہ کی طرف سے کہ کربلا کو یاد رکھا جائے، خصوصی اہمیت دی گئی ہے کربلا کو اور امام حسین کو. امام فرماتے ہیں کہ نحنو صفون النجات کلنا صفون النجات، ہم میں سے ہر ایک نجات کی کشتی ہے. امام علی بھی نجات کی کشتی ہے، امام حسن بھی نجات کی کشتی ہے، امام حسین بھی نجات کی کشتی ہے، امام سجاد بھی نجات کی کشتی ہے، امام باقر بھی نجات کی کشتی ہیں. لیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع، لیکن حسین کی بات ہی الگ ہے. کشتی حسین سب سے زیادہ وسیع بھی ہے، سب سے زیادہ تیز بھی ہے. حسین کی کشتی پر وہ بھی سوار ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، حسین کی کشتی پر وہ بھی سوار ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے. ممکن ہے کہ پیغمبر کو نہ مانتا ہو، کشتی حسین بنانے کی وہ بھی کوشش کرتا ہے. اوسعوا واسرعوا ہم فرماتے ہیں. عجیب ہے، عجیب ہے، بعض روایتیں بہت تعجب خیز ہوتی ہیں. سب معصوم ہیں نا، سارے امام ہمارے کلنا محمد ہیں. دسویں امام، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، بولا بیمار ہیں، معصوم امام ہیں، ہم ان کا واسطہ دیتے ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ اپنی صحت کے لیے دعا کرے ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. امام کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں جاؤ کربلا، کربلا جا کر کے قبر حسین کے پاس، قبۂ حسین کے نیچے میری صحت کے لیے دعا کرو. لوگوں نے کہا مولا آپ تو خود معصوم ہیں، آپ تو خود امام ہیں، آپ ہمیں وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہ سب صحیح ہے لیکن حسین کا حساب خدا کے ہاں جدا ہے، خصوصی حساب ہے حسین کا، حسین خاص، جس سرزمین پر حسین شہید کیے گئے وہ سرزمین خاص، جس مہینے میں حسین شہید کیے گئے وہ مہینہ خاص، جو حسین کے ساتھ ہی تھے وہ خاص، سب خاص ہیں. پیغمبر کے بھی اصحاب ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، ایک سے ایک بڑا صحابی ہے. مولا کائنات کے اصحاب میں مالک اشتر ہیں، محمد ابن ابی بکر ہیں، کوئی معمولی عظمت کے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اصحاب حسین کا تو مرتبہ ہی الگ ہے. حبیب ابن مظاہر کا جو مرتبہ ہے وہ سلمان کا نہیں ہے. خود امام نے فرمایا تھا نا شب عاشور، انی لمرا اصحاباً اوفا من اصحابی وابا، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ نیک اور باوفا صحابی نہیں دیکھے. تاریخ عالم میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں، بہت سارے انقلابات ہوئے ہیں، بہت سارے حادثات ہوئے ہیں، لیکن المیہ کربلا ایک استثنائی حیثیت کا حامل ہے، اس کی شان ہی الگ ہے. اگرچہ المیہ کربلا محدود دنوں میں، محدود تعداد میں، محدود جگہ پر واقع ہوا، چھوٹی سی جگہ کربلا، علاقے کے اعتبار سے آپ دیکھیں چھوٹی سی جگہ تھی، کتنی دیر جنگ چلی؟ چند گھنٹوں. مقابل میں کتنے تھے؟ 72. چھوٹا سا واقعہ، چھوٹی سی جگہ، لیکن یہ مختصر سا ہونے کے باوجود پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے، پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے. کب ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پر مذہب اور ملت کی قید نہ رہ جائے؟ واقعہ کربلا وہ ہے جس جو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ہر ایک کے لیے کشش اس کے اندر ہے. خدا کو مانتا ہے اس کے لیے بھی کشش ہے، نہیں مانتا ہے اس کے لیے بھی کشش ہے، مسلمان کے لیے بھی کشش ہے، غیر جو ہے مسلم کے لیے بھی کشش ہے. کربلا میں عالمی تاریخ اسلام لکھنے والا مورخ ناممکن ہے کہ تاریخ اسلام لکھے اور کربلا کا تذکرہ نہ کرے. ادھوری رہ جائے گی تاریخ اسلام اگر کربلا کا ذکر نہ کیا جائے. جس طرح سے یہ دروازے کے دو پارٹ ہوتے ہیں نا، یہ دروازہ کب کام کرے گا؟ جب دونوں پارٹ ایک ساتھ استعمال کیے. ایک اگر کم کر دیا جائے یہ دروازہ بیکار ہو جائے گا. یہی حال ہے کچھ کربلا کا اور امام حسین کا. اگر کربلا اور امام حسین کو تاریخ اسلام سے الگ کر دیا جائے تو تاریخ اسلام بے معنی ہو کر کے رہ جائے. اور یہی تفسیر ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یعنی اگر حسین کو مجھ سے الگ کر دو گے تو میری رسالت ادھوری رہ جائے گی. لہذا آپ دیکھیں کہ مورخین جنہوں نے تاریخیں لکھی ہیں عام طور سے ان کا تعلق اہل سنت سے ہے، لیکن ان سب نے تاریخ کربلا کا ذکر ضرور کیا ہے. طبری وہ چاہے اٹھا کر دیکھ لیں آپ، یہ جو ہے بلادری کے انصاف الاشراف کو دیکھیں، ان سب نے، شیعوں نے تو بہرحال اہتمام کی ہی ہے. یہ اور بات ہے کہ شیعہ کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں، جلا دی گئی. پہلا مقتل جو کربلا کا لکھا ہے اسبغ بن نباتہ اصحاب امیر المومنین میں سے، مولا کہنا کہ وہ صحابی تھے نا، کہ جب مولا نے شب شہادت ضربت جب لگی ہے آپ کو، سب کو واپس کر دیا گیا، سب چلے جائیں، طبیب نے کہا ہے مولا کو آرام کی ضرورت ہے، سب چلے گئے. ایک شخص ہے جو مولا کے دروازے کے باہر بیٹھا رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، رونے کی آواز جب مولا کے کانوں تک پہنچی، بیٹا حسن دیکھو کون ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، سب سے کہا تھا گیا تھا نہ چلے جائیں. امام حسن آتے آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسبغ بن نباتہ بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں. اسبغ کیا تم نے سنا نہیں؟ سب کو چلے جانے کو کہا گیا، سب چلے گئے، تم بیٹھے کیوں ہو؟ اسبغ کہتے ہیں میرے قدموں میں طاقت ہی نہیں ہے کہ میں علی کا دروازہ چھوڑ کر کے چلا جاؤں، قدم میں طاقت نہیں، مجھے جایا نہیں جاتا، میں حکم کی یہ جو ہے سرتاوی نہیں کرنا چاہتا، میں کیا کروں، میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. میں آخری مرتبہ اپنے مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. امام حسن آ کر کے مولا کائنات سے کہتے ہیں، مولا نے اجازت دیا، اسبغ آتے ہیں اور سوال وغیرہ مولا سے آخری وقت میں کچھ مولا سے کرتے ہیں سوال. اسبغ مولا کے اصحاب میں سے ہیں، پہلا مقتل اسبغ نے لکھا تھا جو آج موجود نہیں ہے، لیکن تاریخوں میں اس کا تذکرہ ہے. کتابوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اسبغ کے مقتل کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اس کے واقعات طبری وغیرہ نے اپنے ہاں شامل کیے ہیں. اس کے بعد مقتل ابھی مخنف ہے، ابھی مخنف بھی آج دستیاب نہیں ہے. جو کچھ ہے وہ طبری کی جو ہے روایت ہے، تبری نے جو نقل کر دیا اپنے ہاں ابی مخنف کو، آج جو ملتا ہے ابی مخنف وہ روایت تبری ہے، تاریخ تبری میں جو حصہ محفوظ ہے. حتی ابن تیمیہ جن کو شیعوں سے خاص دشمنی اور عداوت ہے، وہ بھی مجبور ہو گئے تاریخ کربلا لکھنے پر. ان کی بھی کتاب موجود ہے جو ہے راس الحسین، ابن تیمیہ نے لکھی. خوارزمی کا یہ جو ہے مقتل، بہت سارے سنی مورخین ہیں جنہوں نے باقاعدہ مقتل لکھا. البتہ جتنے بھی مقاتل لکھے گئے انہوں نے صرف واقعہ نگاری کی ہے, تجزیہ تحلیل نہیں کیا ہے اس کا. واقعات دیکھنے پر زیادہ زور ہے, اقوال حسین پیش کرنے پر زور نہیں ہے. پر تاریخ کربلا اتنی اہم ہے, تاریخ کربلا, کربلا وہ سورج ہے جس کے لیے غروب نہیں ہے. ایک سنی دانشور نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ ہر انسان کیا یہ جو ہے ہر انسان کے لیے دو دن ہوتے ہیں, ایک وہ دن جس دن وہ دنیا میں آتا ہے اور ایک وہ دن جس دن وہ دنیا سے جاتا ہے. لیکن حسین کے لیے ایک ہی دن ہے. حسین آئے تو دنیا میں, مگر دنیا سے گئے نہیں ہیں حسین. آج تک حسین کائنات میں باقی ہے. کیا حسین کا تذکرہ, ان کی یاد ہمیشہ رہے گی. کرہ خاکی پر اس کائنات میں پہلے انسان نے قدم رکھا آدم, آدم نے بھی حسین کو یاد کیا, نوح نے بھی حسین کو یاد کیا, ابراہیم نے, جتنے انبیاء تھے سب نے یاد کیا آدم سے لے کر کے خاتم تک. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے یاد نہ کیا. ہم اگر آج یاد منانے یہاں بیٹھے ہیں, ہم اگر یاد کرنے بیٹھے ہیں, تو کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے ہیں. ہم نے اگر اپنا وقت صرف کیا ہے یہاں پر, تو جن لوگوں کے وقت کی قیمت ہم سے کہیں زیادہ تھی انہوں نے بھی اپنا وقت صرف کیا ہے. پیغمبر الاسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, امام حسین کی شہادت سے بہت پہلے پیدائش کے موقع پر ذکر کیا روئے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک وقت پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہیں, حضور کے دونوں نواسے نانا کی خدمت میں آتے ہیں, اور پیغمبر کو اپنے دونوں نواسوں سے بہت محبت تھی, دونوں کو سینے سے لگایا, اپنے زانوں پر بٹھایا. اس کے بعد پیغمبر جھکے, جھک کے انہوں نے امام حسن کے لبوں کا بوسہ لیا, دوبارہ جھکی اور جھک کر کے امام حسین کے گلے کا بوسہ دیا. دونوں بھائیوں کے ساتھ برتاؤ میں فرق آ گیا. ہمارے ہاں حکم شریعت بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ برتاؤ میں فرق نہ کریں. بچے حساس ہوتے ہیں, اگر انعام و اکرام دینا ہے, محبت سے پیش آنا ہے, ایسا نہ ہو کہ ایک کے ساتھ زیادہ محبت کا برتاؤ کیا جائے, دوسرے کے ساتھ کم محبت کا برتاؤ کیا جائے. کوشش یہ ہو کہ برتاؤ یکساں ہو. پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہے خود پیغمبر کہ برتاؤ میں فرق آ گیا. امام حسن کی جو ہے لبوں کو چوما, اور امام حسین کے گلے کو چوما. امام حسین نے محسوس کر لیا اس چیز کو, گئے مادر گرامی کے پاس, گئے مادر گرامی, نانا نے آج فرق کیوں کیا ہے؟ بھیا حسن کے لبوں کو بوسا دیا مگر میرے گلے کو بوسا دیا. ماں کیا میرے دہن سے الیاذ باللہ یہ بدعا رہی ہے؟ ماں سے اپنے بیٹے کا آنسو دیکھا نہ گیا, لے کر کے آئی بابا کی خدمت میں, بابا میرا بیٹا حسین رو رہا ہے, میرے بیٹے حسین کو شکایت ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ نے حسن کے لبوں کو بوسا دیا اور حسین کے گلے کو بوسا دیا. کہا فاطمہ وجہ سن نہ سکو گی, فاطمہ تم سے برداشت نہ ہو سکے گا, تم وجہ سن نہ سکو گی. کہا بابا مگر میں جاننا چاہتی ہوں. کہا تو بیٹا سنو, میں نے اگر حسین کے حسن کے جو ہے لبوں کو بوسا دیا, حسین کے گلے کو بوسا دیا, اس لیے نہیں کہ میں محبت میں فرق کرنا چاہتا ہوں یا دونوں کی قدر و منزلت میں میری نگاہوں میں کوئی فرق ہے, دونوں میرے عزیز ہیں, دونوں میرے لیے محبوب ہیں, لیکن بیٹا اس کے پیچھے ایک وجہ چھپی ہوئی ہے, تاریخ چھپی ہوئی ہے. میں نے حسن کے لبوں کو اس لیے بوسا دیا ہے کہ حسن کو زہر سے شہید کیا جائے گا. میں نے اس مقام کا بوسا لیا جہاں کے ذریعے سے حسن کے بدن میں دہن حسن کے بدن میں جو ہے زہر داخل ہوگا, اور اگر میں نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا ہے تو اس لیے میں نے حسین کے گلے کا بوسہ لیا کیونکہ حسین کو خنجر جفا سے ذبح کیا جائے گا, میں نے اس جگہ کا بوسہ لیا جہاں کے اوپر شبر کا خنجر پھیرا جائے گا. تو ذکر کربلا, ذکر امام حسین, شہادت سے پہلے, شہادت کے بعد تو چھوڑیے. ہر سماج راوی ہے جو جنگ صفین میں مولائے کائنات کے ہمراہ تھا, مگر شیعہ علی نہیں تھا. شیعہ علی آج کے معنی میں, جو شیعہ علی کے مختلف معنی رہے ہیں, سن 3540 کے درمیان اس زمانے میں جو شیعہ علی جنہیں کہا جاتا تھا وہ اور معنی میں ہے, پیغمبر نے شیعہ علی جن معنی میں کہا تھا وہ اور ہیں, آج جو ہمارے ہاں شیعہ علی کہے جاتے ہیں وہ. ایک تو وہ شیعہ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون, اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں. یا علی انت وشیعتک فی الجنہ, اے علی تم اور تمہارے شیعہ جنت میں ہیں. وہ معنی شیعہ کا. اور ایک وہ معنی جو سن 35 ہجری سے شروع ہوا اور کافی عرصے تک جاری رہا, وہ معنی الگ ہے. اس زمانے میں شیعہ علی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جنہوں نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا, عمر کو دوسرا خلیفہ مانا, عثمان کو تیسرا خلیفہ مانا, علی کو چوتھا خلیفہ مانا. وہ کہے جاتے تھے شیعہ علی. اس کے مقابلے میں تھے شیعہ عثمان جنہوں نے ابو بکر کو پہلا مانا, عمر کو دوسرا, عثمان کو تیسرا, علی کو چوتھا نہیں مانا. جمل والے, صفین والے, تو جمل و صفین والوں کے مقابلے میں جو افراد تھے وہ شیعہ علی کہے جاتے تھے. آج شیعہ علی انہیں کہا جاتا ہے جو حضرت علی کو امام اول مانتے ہیں, پہلا امام جو مانتے ہیں, چوتھا خلیفہ نہیں, پہلا امام جو مانتے ہیں وہ کہے جاتے ہیں شیعہ علی. اب کچھ 6 امام تک آتے ہیں, کچھ 12 امام تک گئے, لیکن بہرحال سب کو کچھ 4 امام تک آتے ہیں. آج یہ جو ہے زیدیہ بھی شیعہ میں شمار ہو جاتے ہیں, اسماعیلی بھی جو ہے شیعہ میں شمار کیے جاتے ہیں, امامیہ اثنا عشری جو ہے وہ بھی شیعہ میں شمار کیے. بہرحال الگ الگ تعبیریں رہی ہیں, یہ بہت اہم چیز ہے ان کو جاننا. کہہ دیا جاتا ہے کہ شیعہ ہی قاتل حسین تھے. یقیناً صحیح کہتے ہیں شیعہ ہی قاتل حسین تھے. اور کون سے کوفے میں, کون سے شیعہ رہتے تھے کوفے میں؟ مولا کائنات کو اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا امام ماننے والے شیعہ نہیں تھے. اگر اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا امام ماننے والے شیعہ ہوتے تو کبھی نافرمانی نہ کرتے. وہ تھے, وہ شیعہ تھے جنہوں نے چوتھا خلیفہ مانا تھا. اللہ نے نہیں بنایا, ہم نے بنایا. جب ہم نے بنایا ہے تو جب چاہیں گے ہٹا بھی دیں گے. ساری مشکلیں جو مولا کائنات کو تھیں وہ اسی لیے تھیں. جنگ صفین میں مولا کے ہمراہ جو سپاہ تھی, اگر مولا کو اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا مفروض الطاعۃ امام ماننے والی اگر جمعیت ہوتی تو کبھی بھی مولا کے حکم کی نافرمانی نہ کرتی. وہ مالک اشتر جیسے لوگ تھے کہ مولا کا جو حکم. مالک اشتر تو بابیا کے خیمے تک پہنچ گئے تھے نا. اللہ کی طرف سے معین کیا ہوا یہ جو ہے مفترض و طاع امام ماننے والا, معصوم امام ماننے والا مالک اشتر. اور ادھر وہ افراد تھے جنہوں نے 20,000 افراد نے اپنوں ہی نے گھیر رکھا تھا. شیعہ نے علی, نے علی کو گھیر رکھا تھا کہ مالک اشتر کو واپس بلاؤ ورنہ ہم ہی تمہیں قتل کریں گے. امام نے پیغام بھیجا مالک پلٹ آؤ. مولا بس ایک منٹ کی دیر ہے, پہنچ رہا ہوں. مالک اگر علی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پلٹ آؤ. اس وقت کی صورتحال کو تصور کرے کہ برسوں کی آرزو پوری ہونے جا رہی ہے. مالک اشتر جنگ کرتے کرتے, لڑتے لڑتے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں. وہاں سے واپس بلا لینا بہت مشکل کام ہے. یہ یا مالک کا جگر تھا یا عباس کا جگر تھا. پچھلے ہوئے شیر کو کہو ایک حکم, یا مالک چلے آ واپس. عباس تلوار نیام میں رکھ لو, رکھ لیا, اپنا اپنے جذبات سے کام نہیں لینا ہے. ہم کیا صحیح سمجھتے ہیں کیا غلط, نہیں, امام کیا صحیح سمجھتے ہیں. بہرحال ہر سما امام کی سوچ میں ہے, تفہیم میں ہے, مگر اس طرح کے شیعہ نہیں ہے. شیعہ یہ عثمان کے مقابلے والے شیعہ علی ہیں جو کوفے میں تھے عام طور سے, جنہوں نے خط لکھا تھا امام حسین کو, جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی پھر اس کے بعد ہٹ گئے. وہ اعلی شیعہ تو کبھی ہٹ ہی نہیں سکتا ہے نا, اختیار ہی نہیں ہے اسے تو جو ہٹ جائے گا. وہ شیعہ حبیب تھے, یہ جو ہم سمے تمار تھے وہ شیعہ, مسلم ابن اوسجا وہ اعلی شیعہ تھے, یہ وہ افراد تھے. اور کوفے کے اکثر یہ شیعہ تھی, مگر ایسی شیعہ انہوں نے دعوت دیا, اس کے بعد کربلا میں مارنے بھی یہی پہنچے. تو حسین کو شیعوں نے مارا, ہاں شیعوں نے مارا, کون سے شیعوں نے؟ وہ شیعہ جو ابو بکر کو پہلا خلیفہ, عمر کو دوسرا خلیفہ, عثمان کو تیسرا خلیفہ, علی کو چوتھا خلیفہ مانتے, آج انہیں کیا کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. معلوم کر لے آج ان کو کیا کہا جاتا ہے. جو کچھ انہیں کہا جاتا ہے وہی تھے جنہوں نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا. کل ان کو شیعہ علی کہا جاتا تھا, یقیناً صحیح ہے, آج انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہر سما کہتے ہیں کہ ہم جنگِ صفین سے واپس آ رہے تھے, میں نے دیکھا کہ امیر المومنین ایک جگہ پر جب پہنچے گھوڑے سے اترے, فطافا, علی نے اس جگہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد مٹھی اٹھائی, ایک مٹھی خاک اٹھائی علی نے, خاک کو دیکھا, خطاب کیا خاک سے, واحل لکا ایہا التربا, اے سرزمین کیا کہنا تیرا, کتنی خوش نصیب ہے تو, اے زمین تو وہ زمین ہے, وہ جگہ ہے جہاں کائنات کا بے نظیر انسان شہید کیا جائے گا, جس کی مثال نہ پہلے تھی نہ بعد میں ہوگی. ایک ایسا ایسے عظیم انسان اور اس کے ساتھیوں کا لہو تیری زمین پر بہے گا, کیا کہنا ہے تیرا. اور دیر تک مولا کائنات آنسو بہاتے رہے. ہر سما کہتا ہے میں نے یہ دیکھا, میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں, ان کے پاس غیب کہاں؟ عرض کیا کہ ساتھ میں تھے سفین میں, مگر وہ والے شیعہ نہیں ہیں. مذاق اڑا رہا ہے دل میں, کیا کیا باتیں کرتے ہیں علی, کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں علی, دیکھو تو ان کو. گھر آیا, بیوی وہ والی شیعہ تھی, محب اہل بیت واقعی مانا. آنے کے بعد بیوی سے کہتا ہوں تمہارے مولا کے ہاں آج عجیب عجیب باتیں تو ان کی, آج ایک عجیب بات ان سے دیکھا, وہ فرا دیکھا میں اترے اترنے کے بعد اس طرح سے مٹی کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اس جگہ کا پہلے طواف کیا, پھر مٹی کو دیکھا, پھر اسے خطاب کر کے کہنے لگے کہ کیا کہنا ہے تیرا, تیری سرزمین پر ایسے ایسے افراد شہید کیے جائیں, بتاؤ. بی بی نے منع کیا, مذاق مت اڑا میرے مولا کا, تو اگر نہیں سمجھ پاتا ہے میرے مولا کو تو کم سے کم خاموشی اختیار کر لے. بہت سی باتیں ہوتی ہیں انسان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے, لیکن جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نہ مانو, اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اگر آپ پوری آخر تک ساری باتوں کو سمجھ چکے ہیں تو ٹھیک ہے, انکار کیجئے. نہیں, آپ ایک بات کہی جا رہی ہے فی الحال, وہ بات آپ کے سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے, آپ نے اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کیا ہے, تو ٹھیک ہے آپ کے سمجھ میں نہیں آتی, آپ نہ مانیے. ماننا ضروری نہیں ہے, مانیے اسی وقت جب سمجھ میں بات آ جائے, یا اس بات کو سمجھ میں, یا وہ بات سمجھ میں آ جائے, یا وہ بات کہنے والا انسان سمجھ میں آ جائے. مولا ایک بات کہہ رہے ہیں ہمارے سمجھ میں تو نہیں آتی, مگر مولا تو سمجھ میں آ گئے ہیں کہ مولا کون ہے. مولا وہ ہیں جو عقل کل ہیں, مولا وہ ہیں جو عالم علم لدنی ہیں, مولا وہ ہیں جن کا تعلق پروردگار سے ہے, مولا وہ ہیں جو عصمت کا پیکر ہیں, ان کے خطا نہیں ہے. بھئی ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں, ممکن ہے ڈاکٹر کا نسخہ ہماری سمجھ میں نہ آئے, مگر ڈاکٹر سمجھ میں آ چکا ہے کہ ڈاکٹر قابل ہے, یہ ڈاکٹر تجربہ کار ہے, یہ ڈاکٹر فنا ہے, یہ ڈاکٹر دھوکے باز نہیں. تو کیا کرتے ہیں پھر؟ نسخہ سمجھ میں نہیں آیا ہے, لیکن چونکہ ڈاکٹر سمجھ میں آ گیا ہے لہذا اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں. یہی تو ہوتا ہے نا. ٹی وی نے نصیحت کی, کہنے لگا بہرحال واقعہ آیا گیا گزر گیا. 27-28 سال کے بعد 61 ہجری آئی. 61 ہجری جب آئی تو میں کربلا میں تھا, لیکن اب کی دفعہ لشکر حسین میں نہیں تھا, لشکر عمر صاحب میں تھا. وہاں سے فین میں لشکر علی میں تھا, اب کہاں پہنچا؟ لشکر عمر صاحب میں پہنچا. میں لشکر عمر صاحب میں تھا, میں نے دیکھا امام حسین کو کربلا میں دیکھا, اور جب جنگ کی بالکل تیاریاں سب شباب پر ہو گئی, مجھے اچانک وہ واقعہ یاد آ گیا. یہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں نے علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا. یہی تو وہ جگہ تھی جہاں علی نے کہا تھا, اے خاک کیا کہنا تیرا, کیا عظمت ہے تیری, تیری سرزمین پر کائنات کے بہترین انسان کا خون بہایا جائے گا. اچانک میرے ذہن میں آیا, کہیں وہ شخص یہی تو نہیں ہے, امام حسین ہی تو یہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں علی نے کہا تھا. میں گیا اس امام حسین کے پاس اور جا کے میں نے ان سے پورا واقعہ بیان کیا. ایسے ایسے میں صفین سے پلٹ رہا تھا, یہ واقعہ نما ہوا ہے, کہیں وہ آپ ہی تو نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا, سچ ہے وہ میں ہی ہوں. لیکن تو نے کیا فیصلہ کیا ہے, تو نے کیا فیصلہ کیا, تو کدھر رہنا چاہتا ہے ہمیں, کیا میرے ساتھ آئے گا, میرا ساتھ دے گا؟ کبھی کبھی انسانوں کے لیے خوش قسمتی اس کے دروازے پہ آ کے دستک دیتی ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو آواز کو سن لیتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جو کان میں روئی ڈال لیتے ہیں. ہر سنا انہیں لوگوں میں سے تھا. انسان کو جب سمجھ آ جائے تو غلط راستے سے چھوڑ کر کے صحیح راستے پہ آ جانا چاہیے, نصیحت پذیر ہونا چاہیے. امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے, مومن یہ ہے کہ مومن نصیحت پذیر ہوتا ہے. ضدی نہیں ہوتا مومن, ہر دھرم نہیں ہوتا ہے مومن. ٹھیک ہے, میں کل تک ایک غلط راستے پہ جا رہے تھے, ایک گناہ کا کام انجام دے رہے تھے, آج بات سمجھ میں آ گئی, کوئی سمجھانے والا آ گیا تو مان لینا. نہیں, اب تک تو میں ایسا کر رہا تھا, میں کیسے مان لوں اس چیز کو؟ ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے چلے آ رہے تھے, میں کیسے؟ جب آپ باپ دادا کرتے آ رہے تھے, آپ کرتے آ رہے تھے, آج جب بات سمجھ میں آ گئی تو مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے نصیحتوں کو قبول کر لیتا ہے. علامت مومن یہ ہے کہ مومن کو نصیحت پذیر ہونا چاہیے. ہر سما اب تیرا کیا جاتا ہے, اس وقت تجھے میرے بابا کے کلام میں شک تھا, اب تو دیکھ رہا ہے تو کیا تیرا ارادہ ہے؟ نہیں, میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا, کوفہ میں میرا بزنس ہے, کاروبار ہے, میرے بچے ہیں, آپ کے ساتھ آنے کا مطلب ہے یہ سب ختم, میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. امام کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہوا سما, اور وہ واقعہ رونما ہو گیا. تو کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے جو صرف شہادت کے بعد کچھ مٹھی بھر شیعہ نہیں مناتے ہیں, انبیاء نے اس کا تذکرہ کیا. آج اعتراض ہوتا ہے, تو ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا, آج کی بحث نہیں ہے, ہمیشہ کہ کیوں 1400 سال ہو گئے ہیں. اور کبھی کبھی اعتراضات اتنے اچھے انداز سے پیش کیے جاتے ہیں کہ ہمارے بولے بھلے نوجوان بھی اس میں. پھر مانا ہے امام حسین بہت عظیم تھے, نواسے رسول تھے, بڑی دردناک ان کی شہادت ہوئی, کہ سب مانا, سب تسلیم کیا, یزید بہت برا تھا. ٹھیک ہے, تھا برا, تو کب تک اسے روتے رہیں گے, کب تک پیٹتے رہیں گے, کب تک یاد کرتے رہیں گے؟ اتنا سارا وقت صرف ہوتا ہے, فوراً حساب کتاب کرنا ہے ان کو آ جاتا ہے, فوراً کتنے گھنٹے صرف کیے آتے ہیں, کتنے لوگ صرف کرتے ہیں, ایک گھنٹے کی کیا قیمت ہے, کتنا تبرک پہ خرچہ ہوتا ہے, کتنا فلاں پہ خرچہ ہوتا ہے, ہیٹنگ پہ کتنا خرچہ آتا ہے, سارا یہ اربوں کھربوں ڈالر اگر قوم کی ترقی میں لگا دیا جائے تو کیا برا ہے؟ قوم کی ترقی میں, آپ کو قوم کی ترقی کا بڑا خیال ہے, تو تھوڑا اپنے اخلاقیات کم کر کے ادھر لگا دیجیے. आपके यहाँ अगर तीन कमरे का मकान है, अगर दो ही कमरे का मकान आपके घर में और एक कमरे का पैसा आप कौम की तरक्की में लगा रहे तो क्या बुरा है? इस साल आप तातीलात छुट्टियां मनाने जो है फला शहर में ना जाए तो क्या बुरा है? शादियां करते हैं, शादी में अगर आपको $50,000 खर्च करना, अगर 5,000 खर्च करें तो क्या शादी नहीं हो जाती है? 45,000 कौम की तरक्की में लगा के तो क्या बुरा है? पाकिस्तान में ये जो है सैलाब आया, बहुत ये है भयानक सैलाब आया, लाखों ये जो है मुसलमान मुतासिर हुए, यकीनन उनकी जो है मदद होनी चाहिए। आवाज उठी जिस तरह हज न किया जाए, हज का पैसा वहां भेज दिया जाए तो क्या बुरा है? वाकई अगर मुसलमान इस हालत को पहुंच जाए कि उनके पास हज के अलावा पैसा ही नहीं बचा, अव्वल तो हज ही वाजिब ना होगा, अगर है ही नहीं आपके पास तो हज कहां से वाजिब होगा? हज तो उन्हीं लोगों पर वाजिब होता है ना जिनके पास आने जाने का पैसा भी मौजूद है, खाने पीने के लिए घर में भी सारा इंतजाम मौजूद है। तो हज ना किया जाता, हज का पैसा अगर वहां पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब से जो है मुतासर उनके लिए दे दिया जाता, आपने अपने किसी और खर्चे में जो है कटौती की है? आप अगर अपने खर्चों में से 10% की भी कटौती कर देते तो वह पाकिस्तान के सैलाब ये जो है मुतासरीन का सारा मसला हल हो जाता। जिन्हें देना था, मदद करना था, उन्होंने हज भी किया, मदद भी किया, उन्होंने हज भी किया, मदद भी किया उनकी। ईरान से जितने काफिले आए थे, हर काफिले से वहां पर आने से पहले उन्होंने अपने खर्चे का जो है वो 10% तो पाकिस्तानी ये जो है मुतासरीन को भेजा ही। फिर वहां के वो पसंदा जमा होना शुरू हुआ हर काफिले में, हर काफिले की रिपोर्ट हमेशा उनके छपता है अखबार में आती थी, आज फला काफिले ने इतना रियाल इतना डॉलर, फला काफिले ने इतना रियाल इतना डॉलर। तो बहरहाल अजादारी क्यों इमाम हुसैन की याद मनाते हैं? वाकया होना था, हो चुका, उसका फायदा क्या है, जरूरत क्या है? कभी कभी तो उसके जवाब के ऊपर भी बहस आ जाती है, अगर जायज भी है कि जायज नहीं है। और इस तरह से पेश किया जाता है कि हमारे पास नौजवान जिनकी दीनी बुनियादें कमजोर हैं, कॉलेजों में ये जो है यूनिवर्सिटियों में वो थोड़ा वो भी डामाडोल होने लगते हैं, आते हैं पूछते हैं, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि वो आकर के पूछ लेते हैं, पूछने के बाद उनको जवाब मिल जाता है, और अगर ना आते ना पूछते तो शायद उसी शको शुभे में बाकी रहो, शको शुभा यकीन में तब्दील हो जाता। तो सवाल ये किया जाता है क्यों हुसैन की याद मनाई जाए, क्या जरूरत है उनकी याद मनाने की? जवाब यह है, हुसैन की याद, करबला की याद मनाने के एक दो असबाब नहीं है, ये जो है मुतअद्दिद असबाब हैं। पहली चीज खराज अकीदत, दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपने ये जो है मुहसिनों को खराज अकीदत में पेश करे, कोई कौन दुनिया की, खुदा को मानते हो या खुदा को ना मानते हो, मुसलमान हो, काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कम्युनिस्ट हो, हर जगह पर उन लोगों को खराज अकीदत पेश करने का रिवाज है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने खिदमत की है, इंसानों की खिदमत की है, कौम की खिदमत की है, मजहब की खिदमत की है, दीन की खिदमत की है, रिवाज है। गुमनाम सिपाहियों की यादगारें हर मुल्क में होती है नहीं होती, काहे के लिए? वो सिपाही जिसके बारे में हमें पता भी नहीं थे कौन, जाहिल थे, आलिम थे, मुत्तकी थे, गुनाहगार थे, कौन थे, बस इजमाली तौर पर पता है इन्होंने मुल्क के लिए, कौम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। उनकी यादगार मनाने का रवाज तमाम दुनिया में है या नहीं है, उसके लिए कोई दिन की कैद होती है? 1 साल तक 2 साल तक 3 साल तक 5 साल तक, जब तक वो मुल्क बाकी रहता है, उनकी यादगार बाकी, उस खास तारीख में आकर के कुछ कुछ ये जो है मरासिम अंजाम दिए जाते हैं, यानी कि जिनको हम जानते भी नहीं कैसे थे, और जिस हुसैन को सब जानते हैं, जिस हुसैन का तारो पैगंबर ने अपने कांधों पर बैठा कर हाजा हुसैन फारिफू हो, इस हुसैन को पहचान लो, उसकी याद अगर मनाई जाए तो उसके बाद ये बेअकली का काम हो गया, ये पैसों का ये जो है ज़िया हो गया, बर्बादी है पैसे की, दौलत की जो है बर्बादी है, इंसानों ही तक ये जो है मुनहसिर नहीं है, हत्ता बेजान चीजें उनके बारे में भी अगर कहीं इस बात का शुभा भी हो गया कि इसमें कुछ हमारी खिदमत की है, उसकी भी याद मनाई जाती है, جو زمانے میں یہ جو ہے نارتھ کوریا کی جنگ امریکہ سے ہوئی تھی، اس زمانے کی یادگار کے طور کے اوپر پورا جو ہے میوزیم بنا رکھا ہے ان لوگوں نے وہاں پر، فوجی میوزیم. اس میوزیم میں جہاں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، فلاں سپاہی کا کپڑا رکھا ہے، فلاں سپاہی کی بندوق رکھی ہے، وہیں کے اوپر ایک جلا ہوا درخت بھی رکھا ہوا ہے. نارتھ کوریا کے فوجی میوزیم میں ایک درخت بھی رکھا، جلا ہوا درخت. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ مقدس درخت ہے، کمیونسٹ اور مقدس. کمیونسٹوں کے جو ہے مقدس کچھ نہیں نہ ہوتا، ان کے سب کچھ مادہ ہے، اور تقدس جو ہے وہ ماورائے مادہ ہوتا ہے. یہ مقدس کہاں سے ہو گیا؟ مقدس پیڑ تقدس کہاں سے آ گیا؟ کہا نہیں، اس کی ایک تاریخ ہے. کیا تاریخ ہے؟ اس پیڑ نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کیا قربانی دی ہیں؟ کہا قربانی یہ ہے کہ جس وقت جنگ ہو رہی تھی، اس پیڑ کے نیچے ایک فوجی ٹکڑی کھڑی ہوئی تھی پیڑ کے نیچے. وہاں پر یہ مقابل کی فوج نے کیمیکل بم پھینکا. اس درخت نے سارا کیمیکل اپنے اندر جذب کر لیا، جذب کر کے جل کر کے خاکستر ہو گیا، لیکن سپاہی محفوظ رہ گئے. اگر یہ درخت نہ ہوتا تو وہ مارے جاتے. ایک درخت نے شعوری طور پر نہیں، لاشعوری طور پر، اختیاری طور پر نہیں، درخت کوئی اپنا اختیار تو نہیں نہ ہے، طبیعت اس کی جیسی کو کیمیکل کو جذب کر لیتا، اس میں اس کا اپنا شعور شامل نہیں، اپنا اختیار شامل نہیں. چونکہ اس نے جذب کر لیا کیمیکل کو اپنے اندر، اس وجہ سے وہ سپاہی محفوظ رہ گئے. چند سپاہیوں کی اس نے جان بچایا، آج تک وہ اس کی یادگار قائم کیے ہوئے. ظاہر سے مجھے ایک پیڑ کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہیں، میوزیموں پر کتنا خرچہ آتا ہے، کوئی نہیں کہتا. کیوں؟ چونکہ یہ ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے، لہذا ہم اس کو خراج عقیدت کے طور کے اوپر ہم اسے یہاں رکھے ہوئے ہیں. تو ہر دنیا کی ہر قوم میں یہ رسم رہی ہے، جس نے قربانی دی ہے، جس نے لاشعوری طور پر قربانی دی اس کا تو اتنا احترام، اور جس حسین نے شعوری طور پر قربانی دی پورے اختیار اور ارادے کے ساتھ. امام حسین کو مجبور تو نہیں تھے جانے کے لیے، چاہتے تو نہ جاتے. جس وقت حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، جانے والوں نے روکا تھا کہ نہیں روکا تھا؟ دوسرے آپشن تھے نا. ابن عباس نے کیا کہا تھا؟ مولا یمن چلے جائیے، پہاڑی علاقہ ہے، چاہنے والے بھی وہاں پر ہیں، اور پہاڑی علاقے میں آپ تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھتے نا یمن میں اتنے تمام جدید ترین آلات کے باوجود حوثیوں کا حوصلہ وہ بس نہیں کر سکے. مولا وہاں چلے جائیے. اگر امام حسین کو جان بچانا ہوتا تو جان بچانے کے لیے راستہ تھا یا نہیں تھا؟ مجبور نہیں تھے امام حسین کربلا جانے کے لیے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے بھائی گھیر کر کے مار لیا، کوئی راستہ ہی نہیں تھا، بےچارے یہاں جانا چاہتے تھے نہیں جانے دیا، وہاں جانا چاہتے تھے نہیں جانے دیا، وہاں جانا چاہتے تھے نہیں جانے دیا. بعض روایتیں پیش کر دی جاتی ہیں جس میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے، توہین بھی ہو جاتی ہے، کہ امام حسین کہ مجھے ہندوستان چلے جانے، تو بڑا بہت مشہور روایت کی ہے، کہیں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. امام حسین امت کو چھوڑ کے ہندوستان چلے جائیں گے؟ جا نہیں تھا تو ابن عباس کا مشورہ اچھا مشورہ تھا، وہاں چلے جاتے، یہاں آتے ہی نہیں، مدینہ ہی سے چلے جاتے. امام حسین مدینہ چھوڑنے پر مجبور نہ، خود مدینہ میں رہ سکتے تھے. اتنی سی بات ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم سے کیا مطلب، یزید کچھ بھی کرتا ہے کرتا رہے. لوگوں نے آ کے مشورہ دیا تھا، جناب عبداللہ بن جعفر تو امان نامہ بھی لے کر کے آ گئے تھے نا، امان نامہ لائے تھے نا عبداللہ بن جعفر، امان ہے حسین کو. بس یزید کی یہ جو بربریت اور اس کے غلط حرکتوں کے خلاف آواز نہ اٹھائیں. یزید کی غلط حرکتیں کیا امام حسین کو راہ راست سے ہٹا دیتی؟ ان پہ تو کچھ نہ پڑتا، وہ اپنا